رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
پائے بار کے رمضان ہے، دار پائے بار کے رمضان تربیت کا مہینہ ہے، خدا تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں کے حصول کا مہینہ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں فرض یہ ہے کہ کوئی ایسی تبدیلی حاصل ہونی چاہیے انسان کے اندر جو ایک سال تک باقی رہے۔ خدا تعالیٰ نے کچھ عبادتیں ایسی رکھی ہیں کہ جن کو بار بار چاہتا ہے کہ انجام دیں، مثلا نماز کی عبادت ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کریم کی تلاوت ایک صبح بیٹھ کر پورے ایک سپارہ پڑھ لیتا ہوں، 30 دن کے لیے کافی یا 10 دن کے لیے کافی، تو خدا تعالیٰ نے پسند نہیں کیا۔ خدا تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ عبادت بار بار انجام پائے، اور ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے شاید ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کو آپ ایک دفعہ انجیکشن کی طرح نہیں دے سکتے، بار بار ملنا ضروری ہے۔ خدا تعالیٰ قرآن کریم میں بہت ساری ایسی چیزیں تذکرہ فرماتا ہے کہ ذکر، بار بار ذکر کرو۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا اثر بار بار ہونا چاہیے، جیسے نماز ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، عالمانہ گفتگو ہے، حکمت کی باتیں ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی روح بھی جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، روحوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور روحوں کی تازگی کے لیے حکمت کی باتیں بہت ضروری ہیں۔ تو آپ ہر روز قرآن کریم پڑھیں، ہر روز ہنجو بلاغم سے کچھ حصہ پڑھیں تاکہ آپ کی روح تازہ رہے۔ ماہ مبارک رمضان سال میں ایک دفعہ ہے، گرچہ بیچ میں مستحب روزے آتے رہتے ہیں، ظاہر ہر ہفتے 2 دن مستحب ہوتا ہے، ہر مہینے کم از کم 3 دن روزہ رکھنا مستحب ہوتا ہے، لیکن بہرحال کوئی مسئلہ ماہ رمضان میں ایسی ہے جو سال میں ایک دفعہ ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ یہاں سے کوئی ایسا بینیفٹ ملنا چاہیے جو سال پورے سال چلے ہمارے ساتھ۔ ہم لوگ جو ماہ مبارک رمضان گزارتے ہیں ان میں سے کوئی بھی چیز شوال کے مہینے تک بھی باقی نہیں رہتی۔ ابھی مثلاً آپ کو دعا افتتاح کی آواز آ رہی ہے، اگلے مہینے کون دعا افتتاح پڑھے؟ کوئی بھی۔ ابھی آپ شہری کے لیے اٹھ رہے ہوں گے، سحر خیزی کریں گے، اگلے مہینے کون شہری کے لیے اٹھ رہا ہو؟ اس مہینے شاید آپ قرآن کریم میں تلاوت میں زیادہ وقت لگائیں گے، ہر روز ایک سپارہ پڑھ رہے ہوں گے، بعض لوگ زیادہ پڑھ رہے ہوں، بعض لوگ کم پڑھ رہے ہوں، لیکن اگلے پروگرام کے ذریعے سے ایک دین ہوتا ہے، ایک وہ جس دین کو ہم نے اختیار کیا اس کو ہم دینداری کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میری دینداری کمزور ہو سکتی ہے، دین کمزور نہیں ہے، دین وہ جو اللہ کے نبی لے کر آئے، قرآن کریم نے دیا، دین میں کوئی کمزوری نہیں ہے، دین میں کوئی نقص نہیں ہے، دین میں کوئی عیب نہیں ہے، لیکن میری دینداری میں مشکلات ہو سکتی ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ اب ہمارے سامنے بہت بڑی مشکل ہے تو یہ ہے کہ ہم نہ بے دین ہیں نہ وہ دینداری ہے جو ہمیں مطمئن کرے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی دینداری ان کو خود کو بھی مطمئن نہیں کر رہی ہے، البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں دونوں طرف سے، پازیٹو میں بھی اور نیگیٹو میں بھی، جو اپنی دینداری سے مطمئن ہیں۔ پازیٹو میں کیسے؟ جیسے مثلا امام خمینی جب وہ اپنا وصیت نامہ لکھ رہے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے مطمئن قلب کے ساتھ یہاں سے جا رہا ہوں۔ اچھا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نیگیٹو میں مطمئن ہیں، کیا مطلب؟ جتنی بھی بے دینی کر رہے ہیں ان کے ضمیر کے اوپر کوئی خدشہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہوں۔ کچھ لوگ پازیٹیولی مطمئن ہیں، کچھ لوگ نیگیٹو میں مطمئن ہیں۔ ہم لوگ معمولاً کیا ہیں؟ ہم لوگ بیچ کے لوگ ہیں، نہ ہماری دینداری اتنی مضبوط ہے کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی ہمیں اطمینان حاصل ہو گیا۔ اچھا، ممکن ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ اطمینان ہمیں ہے تبھی تو ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں۔ بعض اوقات انسان دین پہ عمل کر رہا ہوتا ہے، اطمینان نہیں ہوتا ہے۔ نشانی کیا ہے؟ نشانی بہت سادہ سی، مثلاً کسی بچی نے سنا کہ بھائی میوزک حرام ہے دین کے اندر، تو اس نے دین کی پیروی کرتے ہوئے میوزک کو چھوڑ دیا، لیکن میوزک چھوڑنے پہ خوش ہے نہیں، اس کا غم ہے کہ میں نے چھوڑا ہے، صحیح۔ اب اس کی مثال نظام یہ تو میں نے کم عمر کے لوگوں کے لیے ایک مثال دی، مثلا کوئی بڑی عمر کا بندہ ہے، اس کو ایک اپرچونیٹی مل رہی ہے کہ اگر وہ تھوڑا سا حرام کام کرے تو 5-10 کروڑ روپے کما لے گا، وہ دین کی خاطر نہیں کما رہا، اس کے بعد جو کما لیتا ہے وہ اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور اپنی دولت کی پوز لگاتا ہے، مارتا ہے، شو مارتا ہے، کے اندر ایک کثرت سی اٹھتی ہے کہ یہ میں بھی کما سکتا ہوں. کئی تو دین پہ عمل کر رہے ہیں, دینداری ہے ہمارے اندر. مثلا آپ لوگ بہت سارے کام دین کے نام پہ انجام دے رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ یہ جو دین کے نام پہ انجام دے رہے ہیں اس میں وہ اطمینان ہے؟ ہم دیکھ رہے نہیں, وہ اطمینان بھی نہیں ہے. تو کیا نشانی ہے اس بات کی کہ وہ اطمینان نہیں ہے؟ بہت سادہ سی بات ہے. ابھی آپ اگر سحر خیزی کر رہے ہیں, سحر خیزی نے سحر کے وقت اٹھنا, تو شرط طور پر اگر آج کل اذان سحر کی سحری کا جو وقت ہے, انتہائی وقت ہے, فلاں 4:50 ہوگا شاید, تقریباً اتنا ہوگا, تو مثال کے طور پر آپ 4:15, کچھ لوگ 4:30 اٹھ رہے ہوں گے کہ بھائی تھوڑا سا کم از کم کچھ کھا لیں, اس کے بعد پھر روزہ شروع ہو جائے گا. اس پہ خوش ہیں, اس سحر خیزی پہ ہنسی خوشی اٹھتے ہیں. اگر آپ مجھ سے کہنا کہ ہم ہنسی خوشی اٹھتے ہیں, تو میں آپ سے پوچھوں گا آپ شابان میں بھی اٹھ رہے تھے کہ؟ اگر ہنسی خوشی ہی اٹھ رہے ہیں تو شابان میں کیوں نہیں اٹھ رہے تھے؟ شوال میں کیوں نہیں اٹھیں گے؟ ابھی کیوں اٹھ رہے ہیں؟ اچھا ابھی اللہ کی بندگی کے لیے اٹھے تھے؟ نہیں. ایک سناریو بتاتا ہوں مذاق کی طرح. اگر سحری کا وقت 4:50 پہ ختم نہ ہو رہا ہوتا, اور حکم شرعی یہ ہوتا کہ جو جس وقت اٹھے فجر سے کے بعد اسی وقت آدھے گھنٹے کے لیے سحری کر سکتا ہے, اگر حکم شرعی یہ ہوتا. ابھی تو حکم شرعی کیا ہے؟ اذان فجر کے اوپر سحری کا وقت ختم ہو گیا. صحیح, اگر آپ دیر سے اٹھے تو کیا ہے؟ مس, ختم ہو گیا. اچھا اگر ایسا ہوتا کہ نہیں, اگر کوئی شخص سوتا رہ گیا تو جتنے بجے بھی اٹھے اس کے 15 بعد تک سحری کر سکتا ہے, تو لوگ 4 اٹھتے تھے؟ نہیں, اپنی دانش میں سکون سے اٹھتے. جب بھی اٹھتے 15 ٹائم ہوتا اس میں سحری کر رہے ہیں. تو ابھی جو اٹھ رہے ہیں وہ کس لیے اٹھ رہے ہیں؟ اللہ کی بندگی کے لیے اٹھ رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اللہ کی بندگی, جو سحری کا وقت معین کیا ہے, کس نے معین کیا؟ خدا ہی نے تو معین کیا, تو اسی کی پیروی میں تو اٹھ رہے ہیں. لیکن سوال یہ کہ اگر معاملہ سحری کا نہ ہوتا تو اٹھتے کیا؟ یہ مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ. یہاں پہ دو کوشچنز ہو گئے ہمارے. پہلی بات تو یہ کہ ماہ مبارک رمضان سے کیا ملے جو ایک سال چلے, اور دوسرا جو اس سے بھی زیادہ بڑا کوشچن ہے وہ یہ کہ دینداری میں اطمینان کیسے آتا ہے؟ ہماری دینداری میں اطمینان نہیں ہے. اور اس کی وجہ اور بھی بہت ساری مثالیں میں آپ کی خدمت میں حاصل کر سکتا ہوں, اور وقت لوں اس کے اوپر. دینداری میں اطمینان کیسے آتا ہے؟ اچھا اگر دینداری میں اطمینان آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی بندگی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. چلیے میں ایک اور سوال آپ سے کرتا ہوں. آپ نے آج تک اپنی زندگی میں کبھی کسی سید الشہداء کے صحابی کے بارے میں جو کربلا میں شہید ہوئے ہوں, کبھی یہ سنا ہے کہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا ہو کربلا آنے پر؟ نہیں سنا, کبھی بھی نہیں سنا. کوئی ایسی جاری روایت بھی نہیں ہے کہ کسی صحابی نے افسوس کا اظہار کیا ہو. یہ تو ہمارے چیزوں اشعار کے اندر کہی جاتی ہیں, یہ نظریہ نہیں ہوتے, اشعار ہوتے ہیں, نظریے نظریے ہوتے ہیں. ایک مصرع آپ کو یاد دلاتا ہوں, کربلا آ کر ہم برباد ہو گئے. مصرع سنا ہے نا آپ نے, کربلا آ کر ہم برباد ہو گئے. صحیح, اگر میں نعوذ باللہ تعالیٰ آپ سے کہوں کہ مجلس سے پڑھ پڑھ کے میں برباد ہو گیا, آپ کو جملہ اچھا لگے؟ یہ جملہ صحیح ہے کربلا آ کر ہم برباد ہو گئے؟ نہیں, اچھا نہیں ہے. یہ شعر میں ہے, یہ مرسی رسول سلام میں پڑھا جاتا ہے, مشہور شاعر کا بھی ہے, کہنا بھی اچھا نہیں ہے. اشعار میں بہت ساری چیزیں چل جاتی ہیں, نظریے میں نہیں چلتی. کربلا کے کیسے برباد ہوئے؟ کربلا کے تو آباد ہوئے, نہ صرف خود آباد ہوئے بلکہ دنیا کو آباد کیا ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے, لیکن اشعار میں چل جاتا ہے. اب ہم لوگ کا سکون, ہمارا اطمینان, یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اس کو مجھے تھوڑا سا آپ کے سامنے عرض کرنا ہے. اچھا, اگر یہ سکون و اطمینان حاصل ہوگا تو کیا ہوگا؟ آپ تسلسل دین میں ترقی کریں گے, اور سب سے بڑی بات کیا ہے, آسانی سے کریں گے, سختی سے نہیں کریں گے, کوڑ کوڑ کے نہیں کریں گے. ہم لوگ دینداری میں کوڑتے رہتے ہیں. اس کا اور ایک اور اس کی نشانی کیا ہے؟ چاہیے شاید میں ایسا تھا تو مثال کے طور پر جب توزیع المسائل پڑھتا تھا پہلی دفعہ, یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں 81-82 کی, جب میں کالج میں جانا شروع کیا, توزیع المسائل پڑھنا شروع کی, تو میں دیکھتا تھا کہ جو میں پہلے سے کر رہا ہوں اس کی کتنی گنجائش ہے فیکٹ کے اندر. مثال کے طور پر میں فلاں کام پہلے سے کر رہا ہوں، کہیں یہ فکر میں حرام تو نہیں ہو گیا؟ اگر حرام ہونے کی طرف جا بھی رہا ہے تو گنجائش کہاں پر ہے؟ تو ہم اپنے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے یہ حرام ہے لیکن میں کیسے ایک راستہ نکالوں کہ یہ صحیح ہو جائے کسی طریقے سے؟ تو بہت سارے لوگ آ کر اس طرح احمقانہ باتیں کرنے لگتے ہیں، بعض وقت افسوس بھی ہوتا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک مطلب جمعے کی نماز پڑھانے کے بعد ایک آدمی آیا میرے پاس، کہنے لگا کہ مولانا شراب پینا حرام ہے کیا؟ میں نے کہا بھائی، جب بھی کوئی ایسا سوال کرتا ہے تو تھوڑا سا ماتھا ٹھنک جاتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہے یہاں پہ۔ تو مثلا کوئی پوچھتا ہے گٹار بجانا حرام ہے، جس کا مطلب یہ کہ یہ آہستہ آہستہ جائے گا اسی طرح۔ تو اس نے کہا شراب پینا حرام ہے، تو میں پہلے تو ٹھٹک گیا تھوڑا سا۔ پھر میرے ذہن میں آیا کہ کوئی انگلینڈ میں کوئی ایک مولانا ٹائپ کے ہیں، انہوں نے کسی کو انہوں نے اس وقت اس زمانے میں ایک فتویٰ دیا تھا کہ اگر شراب کے دو تین قطرے پانی میں ملے ہوئے ہوں جس سے نشہ نہ آئے تو صحیح ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس طرح کی ایک بات کہی۔ میرے دماغ میں آ گیا کہ ہاں یہ ایسے کوئی ڈرامہ اس نے بھی شروع کیا ہوگا۔ میں نے کہا ہاں حرام ہے۔ تو اس نے کہا کہ قرآن میں ہے کہ حرام ہے؟ اب یہ رہا مسئلہ اور خراب ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلپ کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے میں روایت نہیں مانتا، مجھے قرآن سے چاہیے۔ میں نے کہا ہاں قرآن میں بھی ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، یہ رجس ہے، نجاست ہے، من عمل الشیطان، شیطان کے کاموں میں سے ہے، فاجتنبوه، اس سے بچو۔ کہنا تھا حرام تو نہیں کہا نا؟ میں نے کہا اگر حرام کہا ہوتا تو کم ہوتا، یہ جو دین کہے ہیں یہ حرام سے بہت آگے کی بات ہے۔ صحیح، عجیب بندہ کیا چاہ رہا ہے، کہیں سے کوئی جگہ مل جائے کوئی۔ اچھا یہ دینداری میں مطمئن انسان ہے؟ نہیں، اس کو اللہ کی بندگی پہ اطمینان نہیں آ رہا ہے، اس کو اپنی خواہشات پہ اطمینان آتا ہے، دینداری کو لے کے چلنا چاہتا ہے کسی طریقے سے۔ زیادہ تر ہم لوگ ایسے ہی، اس خاطر ہماری جو عبادتیں ہیں وہ ہمارے اوپر وہ اثر نہیں ڈالتی جس کے وعدے کیے گئے، جن کے وعدے ہم سے کیے گئے۔ اب مثال کے طور پر ایک عمل آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد وعلی محمد، صلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں کبھی کسی جگہ پہ جا کر اس بات کی شو ماروں کہ میں کتنے عرصے سے درس دے رہا ہوں، کتنے عرصے سے پڑھا رہا ہوں، لیکن بعض وقت مجبور ہو کے کچھ جملے بول دیتا ہوں، اور وہ اس وقت ہوتا ہے جب میں جس چیز کو میں ڈسپلن سمجھتا ہوں اس کے خلاف کوئی کام ہو رہا ہوں۔ آپ لوگ ماشاء اللہ ویل ڈسپلن دیں، ایک دو لوگ کچھ کھا رہے ہیں ان سے میری درخواست ہے مت کھائیں، جو کچھ دیا اسے نکلنے، تاکہ آپ کھاتے رہیں گے آپ کا منہ اجتا رہے گا، میرا دماغ وہیں چلتا رہے گا کہ یہ ڈسپلن کی خلاف ورزی ہو رہی۔ ہم لوگ اپنی دنیاوی کلاسز میں برداشت نہیں کرتے تھے، دین کے نام میں کیسے برداشت کر؟ کیوں؟ دیکھو یہ سب چیزیں بڑھتی ہیں، پھر یہ رکتی نہیں ہیں۔ آج ہم ایک چیز چھوڑیں گے نا، کل ایک اور آگے قدم بڑھے گا، ایک قدم اور بڑھے گا، پھر جتنا بھی اس کا تقدس ہے یہ سب ختم ہو جائے گا۔ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ آج ہم خاموش رہیں اس وجہ سے کہ ہم یہ ہیڈک کیوں لیں، کل پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کل آپ کو نشانی بھی نہیں ملے گی۔ یہ جو ہم لوگ کلاسز پہ آئے ہیں یہ کسی مجبوری کے تحت آئے ہیں، ورنہ ہم لوگ ممبر سے نیچے نہیں آنا چاہتے تھے، کیونکہ ہمیں ڈر یہ تھا کہ اگر ہم کلاسز کے اوپر آئے تو کہیں ایسا نہ ہو ممبر ختم ہو جائے۔ کتنی دفعہ مجھے اچھی طرح یاد ہے، کتنی دفعہ لوگوں نے پاکستان سے باہر مجھ سے کہا کہ مولانا مثلاً ہم لوگ عشرہ محرم رکھ رہے ہیں، آپ کیا ایسا ہو سکتا ہے ممبر پہ نہ بیٹھے ہیں، آپ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، ہم ایک پروجیکٹر رکھیں گے، آپ پریزنٹیشن دیجیے گا۔ میں نے کہا نہیں، میں نہیں کر سکتا، اس میں زیادہ کنونسنگ ہوگا لوگوں کا، آڈیو ویژول سپورٹ ہوگی ان کے پاس۔ میں نے کہا بھائی میں نہیں کر سکتا، مجھے ممبر پہ ہی بیٹھنا ہے یا ممبر ٹائپ کی کسی چیز پہ بیٹھنا ہے، میں ٹیبل چیئر کے اوپر نہیں بیٹھوں گا عشرہ اول مجلس پڑھنے کے لیے، میں نہیں کر سکتا۔ تو انہوں نے بہت کہا، میں ہمیشہ ان سے کہتا تھا کہ دیکھو یہ جو سیٹ اپ ہے نا، اس نے 1400 سال سے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے، یہ گارنٹیڈ ہے، باقی تم جو بھی لے کر آؤ گے اسے آئے ہوئے 100 سال بھی نہیں ہوئے ہیں، اور ہمیں اسے ایڈاپٹ کیے ہوئے تو 10 سال بھی نہیں ہوئے ہوں گے۔ میں یہ رسک نہیں لے سکتا کہ میں اس میڈیم کو چھوڑ دوں جس نے گارنٹیڈ 1400 سال ہمارا ساتھ دیا ہے، اور اس میڈیم کو اڈاپٹ کر دوں جس کے فیوچر کے بارے میں کوئی اطمینان نہیں ہے مجھے۔ تو دوسرا مسئلہ ہوتا ہے سیٹلڈنس تقدس کا. آپ کو کسی بھی دین کو کھوکھلا کرنا ہو اس میں سے تقدس نکال. دین کا ایک پارٹ ہے جو فلسفی کے اوپر چلتا ہے, آرگومنٹ, لوجیکل ڈسکشنز کے اوپر, لیکن دین کا بہت بڑا پارٹ ایک ایسا ہے جو تقدس پہ چلتا ہے. اس پہ خاص تقدس ہے. جیسے آپ وہ تقدس کم کرنا شروع کرتے ہیں دین ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ تصور کریں کیوں ہم پردے سے نیچے نہیں آ رہے. مثلا ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ کے پاس چادر کے واجب ہونے پر قرآن میں کوئی آیت ہے کیا؟ ممکن ہے کوئی نہ نکال رہا. لیکن اگر ہم سے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ تھوڑا سا اس معاملے میں نیچے آ جائیں ہم لوگ اور پردے کے اوپر اتنا اصرار نہ کریں. کیوں؟ پتہ ہے یہ کام بہت خطرناک ہے. اس کے بعد جو ہونا ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. کرسچینٹی کے ساتھ جو ہوا ہے وہ ہم پتہ ہے. 500 سال پہلے کرسچینٹی اس سے کم پردے دار نہیں تھی, اتنی پردے دار تھی. 500 سال پہلے اگر آپ کرسچن سوسائٹیز کی مثال کے طور پر کوئی ایسی ویڈیوز وغیرہ دیکھیں, ڈاکومنٹریز دیکھیں جس میں اس سوسائٹی کو ریفلیکٹ کیا گیا ہو, یا اس زمانے کا لٹریچر آپ دیکھیں, کلچر دیکھیں, تو 500-600 سال پہلے یہ یہی تھا سب. بعد میں چینج آیا. ابھی اسی طرح مثال کے طور پر اگر میں کہیں مجلس پڑھنے جاتا ہوں, کوئی لڑکا مثال کے طور پر سوز پڑھنے آیا ہے, سلام پڑھنے آیا ہے, ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, سلیوز, ہاف سلیوز پہنے میں, یہاں پہ لکھا ہوا ہے آئی لو نیو یارک, اور بیٹھ کے مرثیہ پڑھے گا. او مائی لارڈ, میں کہتا ہوں بھائی خدا کا واسطہ رحم کرو ہمارے اوپر, مرثیہ پڑھو لیکن ذرا ہاتھ اولیا بناؤ اپنا, ہمارے پہ رحم کرو, چونکہ ہمیں معلوم ہے اگر آج ہم نے یہ اجازت دی کل پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. یعنی بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا ہے, کس رمضان کا ماتم ہو رہا تھا, کس رمضان کا دن تھا, امام کی شہادت کا ماتم ہو رہا تھا, جنازہ برآمد ہوا تھا, تابوت اس کے بعد ماتم ہو رہا تھا, اب ایک لڑکا ایک ٹی شرٹ پہن رہا ہے, میں بتانا نہیں چاہ رہا کیا لکھا ہوا تھا اس کے اوپر. ماتم کے بعد میں نے اس کو بلایا, میں نے کہا بیٹا تمہیں کچھ یاد ہے تم نے کیا پہنا ہوا ہے؟ کہ نا ہمارا واقعہ یاد نہیں ہے, بس سحری کا وقت تھا, میں ایسی ایک شرٹ اٹھا گیا. خدا کا بس دیکھو تو سی کس طرح نہ اور تو کیا پہن کیا. تو ہم لوگ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں. تو ڈسپلن کا معاملہ بھی ہے اور سیکرڈنیس کا معاملہ بھی ہے, تو ہم اس کو کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. اچھا اس کی خاطر ہمیں بعض اوقات الٹی سیدھی باتیں بھی سننے کو ملتی ہیں, بھائی آپ لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے اندر اخلاق نہیں ہے, آپ لوگ سختیاں کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, لیکن یہ کم ہے, اس کو ہم سہ لیں گے. آگے جو سین آنے والا ہے اس کو سہنا بہت مشکل ہے, اس کو نہیں سہ پائیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. دین میں اطمینان کیسے آئے؟ اچھا دین دار, دین اب میں جو دین کہہ رہا ہوں تو میرا مطلب دینداری ہے. دین میں نے عرض کر دیا, دین وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی نے لے کر آئے, اللہ نے بھیجا, اس کے بارے میں بات کیوں نہیں, ہم اپنی دینداری کے بارے میں بات کر رہے ہیں. ہماری دینداری میں اطمینان کیسے آئے؟ بہت اہم ایک جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو دین لیا ہے, آپ کے دین لینے کی سورس کیا ہے؟ آپ کہیں گے دین کہاں سے لیا جاتا ہے؟ دین ظاہر قرآن سے لیا جاتا ہے, حدیث سے لیا جاتا ہے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی سیرت سے لیا جاتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. یہ جو تین سورس ہم نے بتائی ابھی, قرآن, اہل بیت کی سنت, سیرت, اس تک آپ کیسے پہنچے؟ ظاہر آپ آئی وٹنس تو نہیں تھے نا, آپ آئی وٹنس نہیں تھے, آپ کو عربک بھی نہیں آتی, تو آپ قرآن تک کیسے پہنچے؟ آپ نبی کی سنت تک کیسے پہنچے؟ نبی کی سیرت تک کیسے پہنچے؟ تو یہ جو آپ کا میڈیم تھا دین لینے میں, یہ کیا میڈیم تھا؟ تو اب یہاں پہ دو تین میڈیمز آتے ہیں. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ جیسے یہ انلائٹڈ لوگ ہوتے ہیں جس کو آپ لوگ کنورٹڈ کہتے ہیں, ہم لوگ اس کو انلائٹڈ کہتے ہیں. یہ جو انلائٹڈ لوگ ہوتے ہیں یہ مثال کے طور پہ پہلے مسلمان نہیں تھا, کسی نے کوئی کوشچن ریز کیا, اس نے جا کے اسلام کے بارے میں ریسرچ کی, یہ کیا وہ کیا, بعد میں مسلمان ہو گیا. تو اب اس کی سورس کیا ہے؟ اس کی سورس اجداد نہیں ہے, اجداد تو مسلمان نہیں تھے. اس کی سورس کیا ہے؟ اس کی سورس انوائرمنٹ بھی نہیں ہے, سوسائٹی بھی نہیں ہے, ممکن ہے اس کی سوسائٹی میں کوئی مسلمان اتنے زیادہ نہ ہو. تو اس کی سورس کیا ہے؟ اس کی سورس ہے اس نے کچھ اسٹڈیز کی, کچھ آرٹیکلس پڑھے, کچھ کتابیں پڑھی, کچھ اسکالر سے ملے, اور اس کے بعد پھر دین کو قبول کیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, ہماری دینداری انہی سورسز سے آتی ہے؟ بکس, آرٹیکلس, اسکالرس, نہیں. ہماری ذمہ داری کہاں سے آتی ہے؟ ہماری ذمہ داری آتی ہے ہماری فیملی سے. سب سے پہلے میں چھوٹا تھا مثلا, میں اپنی والدہ کے ساتھ جاتا تھا مجلس کرنے کے لیے, وہ لے کے جاتی تھیں, یہاں سے ہماری ذمہ داری شروع ہوتی. اس کے بعد فیملی میں چچا, ماموں, دادا, نانا, نانی, ان لوگوں نے ہمیں کچھ دین سکھایا, والدین نے, ٹھیک ہے. کچھ تھوڑا اور بڑے ہوئے تو کچھ اسکالرس کی, اور بعض اوقات اسکالرس نے نہیں خطبہ کی, مثال کے طور پر مجلسوں میں گئے, ذکر میں گئے, وہاں سے ہم نے ایک دین سیکھ لیا. صحیح. اچھا کچھ ایسا ہوا کہ پھر اور تھوڑا سا آگے ہوئے کسی آرگنائزیشن, کسی تنظیم کے اندر, کسی معاشرے کے دوسرے سیگمنٹس کے اندر ہمارا ایک کانٹیکٹ بن گیا, کچھ نہ کچھ دین ہمیں ملنا شروع ہو گیا. آج کل لوگوں کی سب سے بڑی سورس کیا ہے دین کی؟ سوشل میڈیا. آف کورس سب سے زیادہ لوگ جس جگہ سے دین سیکھ رہے ہیں وہ سوشل میڈیا ہے. صحیح ہے. اچھا ان میں سے کون سی سورس اوتھینٹک ہے؟ آلموسٹ کوئی بھی نہیں. ہمارے والدین, خدا سب کے والدین کو سلامت رکھے, ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, غلطیاں کر سکتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے پہلے دینداری اتنی زیادہ اوتھینٹک نہیں تھی, کسی نے کچھ سن لیا تو کہہ دیا کہ بھائی کر لو. مجھے خود یاد ہے پتہ نہیں کتنی ایسی دین میں غلطیاں کرتے تھے ہم خلوص کے ساتھ, ہمیں پتہ بھی نہیں تھا. جس نے ہمیں سکھایا اس نے ایسے سکھا دیا, ہم نے کر لیا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کوئی ایک نماز تھی, وہ آٹھ رکعت تھی, تو میں نے جس سے پوچھا کہ بھائی یہ آٹھ رکعت مستحب نمازیں کیسے پڑھنی ہیں, تو اس نے کہا کہ چونکہ آٹھ رکعت ہے تو سلام تو ایک ہی ہوگا. اب آٹھ رکعت نماز پڑھوائی ایک سلام کے اوپر, ایک سلام, ہر دو رکعت پہ تشہد بھی پڑھوا دیا. آٹھ رکعت نماز کی نیت کر کے دو دو رکعت پہ تشہد چلتا رہا, یہاں تک کہ آٹھ رکعت پوری ہو گئی, بعد میں سلام پڑھ لیا. اللہ اکبر. دنیا میں کوئی نماز آٹھ رکعت نہیں ہوتی ہے, کوئی مستحب نماز دو رکعت سے زیادہ نہیں ہوتی, دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہوتی ہے. جو آٹھ رکعت تھی وہ دو دو رکعت کر کے پڑھنی ہوتی ہے. کسی نے ہمیں آٹھ رکعت بتا دیا, ہم نے آٹھ رکعت پڑھ لی, ہوتا تھا اوتھینٹک نہیں تھی. یہ چل جائے گا, یہ بھی چل جائے گا, خدا شاید قبول کر لے گا. اب سوال یہ ہے مجھے قیامت کے بارے میں کسی نے کوئی چیز بتا دی جو اوتھینٹک نہیں تھی اور میں نے اپنے دین کی بیس بھی وہی رکھ لی, اب کیا ہو رہا ہے؟ اب میری پوری انسپریشن خراب ہو سکتی ہے جس دن مجھے پتا چلے کہ وہ بات صحیح نہیں تھی. کسی نے مجھے امامت کے بارے میں کوئی چیز بتا دی جو صحیح نہیں تھی, میں اسی پہ عمل کرتا رہا, بعد میں پتا چلا کہ نہیں یہ بات صحیح نہیں تھی. صحیح. تو ہمارے پاس ایک بہت بڑا کوشچن آتا ہے, وہ اوتھینٹسٹی. مجھے دین کی اوتھینٹسٹی کیا ہے؟ بس ایک کوشچن ہے, دین کا, دین کی گہرائی کتنی ہے ہماری دینداری کی؟ دوسرا مسئلہ ہے ہماری دین کی اوتھینٹسٹی کتنی ہے؟ اگر ہم ان دونوں کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں کہاں سے شروع کریں؟ اور ظاہر ہے اس سے پہلے جو میں نے آپ سے عرض کیا, دین میں اطمینان, اطمینان نہیں ہے ہمارے اندر. اور اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب تک ٹینشن نہ ہو, کوئی ٹکراؤ نہ ہو, ہم دیندار ہوتے ہیں. لیکن جہاں کہیں سید الشہداء کے کہے کے مطابق محسو بالبلاء قل التیار, جب امتحانوں میں آزمائے جاتے ہیں تو پھر دیندار کام ہو جاتے ہیں, کوئی اطمینان نہ ہونے کی وجہ سے. تو اب ہم ظاہر ہے کہ ایسا نہیں چاہتے. ہمارا جو اگلا معرکہ ہے جس کے لیے ایکچولی ہم سب لوگ تیاری کر رہے ہیں, وہ کربلا کے جیسا ہی ایک معرکہ ہے. اور ہم سب کو معلوم ہے کہ کربلا سے کم نہیں ہوگا, کربلا ہی کی طرح لوگ آزمائے جائیں گے اس کے اندر. تو مثال کے طور پر ہم یہ رسک نہیں لے سکتے کہ ہم ایک ہلکی تیاری کر کے سوچیں کہ ہم امام وقت کا ساتھ دے دیں گے, نہیں, وہ ایک اور کربلا ہو. تو تیاری اچھی کرنی ہے, اوتھینٹک ہونی چاہیے, دین میں ایک خاص اطمینان ہونا چاہیے تاکہ ہم قربانیوں سے نہ گھبرائیں. اس کام کو ہم کیسے کریں, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فارسی کا ایک شعر ہے, بہت مشہور ہے, اردو میں بھی بہت زیادہ دہراتے ہیں لوگ, اس کو جب سمجھ جاتے ہیں. تا سریا می روت دیوار کچ, اس کا پہلا مصرع ہے, خشت اول گر نہر معمار کچ. اگر پہلی اینٹ مزدور ایڑی رکھ دیتا ہے تو اگر اس کو اونچا کرتے ہیں دیوار کو اور سریا ستارے تک بھی چلی جائے تو یہ دیوار ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہے گی. صحیح. آپ کی دین کی فاؤنڈیشن کہاں پر ہے؟ کہ اگر خدا نہ کرے وہ صحیح نہیں ہوئی تو آپ کے دل میں کبھی اطمینان نہیں آنے والا. البتہ یہ جو میں اطمینان کہہ رہا ہوں یہ قرآنی اصطلاح والا اطمینان نہیں کہہ رہا, کہ جو اللہ تعالیٰ سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ اے رب تو کیسے خلق کرتا ہے, تو خداوند تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں ایمان نہیں لایا تم؟ کہا میں ایمان تو لاؤں لیکن میں چاہتا ہوں میرا دل مطمئن ہو جائے، میں اس اطمینان کی بات نہیں کر رہا، وہ ہمارے بس کا نہیں، وہ بہت آگے کی بات ہے، میں اپنے لیول پہ اطمینان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں واقعا ہمارے دل میں ایک اطمینان ہو، چاہے اتنی حد میں جس میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں، تو ہم کہاں سے شروع کریں؟ یا کہ دیکھیں دین کے فنڈامنٹلس کیا ہیں، ان کے اوپر آپ کا یقین کتنا ہے؟ جتنا آپ کا یقین ان بنیادوں کے اوپر مضبوط یقین ہے، باقی ان بنیادوں کی بیس پر آنے والے احکام پر عمل کرنا مشکل نہیں ہے۔ بنیادوں پہ یقین مشکل ہوتا ہے، اگر وہ یقین ہو جائے تو اس کی بیس پہ جو احکام آتے ہیں ان پہ عمل کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ میں ایک مثال عرض کرتا ہوں، مولانا امیر المومنین کے ایک صحابی تھے، درود بھیجے گا محمد والے محمد ان کو کسی زمانے میں غربت کا سامنا کرنا پڑا، بڑی غربت تھی اس میں۔ اس زمانے میں جو غربت ہوتی تھی اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ لوگوں کے پاس سورس آف انکم جاب نہیں تھی، اس زمانے میں جابس نہیں ہوتی تھی اس ٹائپ کی جیسے ہم لوگ آج کل ہوتی ہیں ہمارے یہاں۔ اس زمانے میں نوکر وغیرہ جو ہوتے تھے، غلام وغیرہ ہوتے تھے، وہ یہ کام چھوٹے موٹے کام کرتے تھے۔ تو یہ مثال کے طور پر بے اصطلاح جن کو شرفا کہا جاتا تھا، آزاد کہا جاتا تھا، کوئی چھوٹے کام نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس اپنا پیسہ ہونا ضروری تھا، وہ اپنا کوئی کاروبار کریں، اپنی کوئی زمین ہو، اپنا کوئی باغ ہو۔ جس کے پاس یہ نہیں ہوتا تھا وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ غریب ہوتا تھا، مجبور ہوتا تھا کہ حکومت اس کو سپورٹ کرے، اور اگر حکومت کسی وجہ سے نہیں کر پا رہی تو پھر زندگی بہت سخت ہو جاتی تھی۔ تو بندہ خدا اس طرح کسی مشکل میں مبتلا تھے اور ان کے پاس سورسز بھی نہیں تھے، تو امیر شام کو پتہ چلتا تھا کہ فلاں ایک امیر المومنین کا چاہنے والا ہے اور آج کل مشکل میں ہے، تو وہ اپنے بندوں کو دوڑاتا ہے اور وہ اس سے بات چیت شروع کرتے ہیں کہ تم آج کل غریب ہو اور یہ ہو اور وہ ہو۔ اس کا ذہن بھی اشارہ پکڑ لیتا ہے کہ یہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ لوگ میرے ساتھ کوئی حرکت کرنے والے ہیں، کیونکہ اس زمانے میں مشہور تھا امیر شام کے لوگ یہ کام بہت کرتے تھے، تو وہ سمجھ گیا کہ یہ میرے ساتھ کوئی گڑبڑ کریں گے۔ اسی دوران میں جب گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ شہد کے دو بڑے بڑے مٹکے گھر میں رکھے ہوئے، شہد وہاں پر بڑی لگژریس ایک کوزین تھی، بے اصطلاح کھانے پینے کی چیزوں میں شہد بہت مہنگا معاملہ تھا، دودھ مل جائے بڑی بات تھی، کھجور دودھ بڑی بات تھی، شہد آ جائے۔ تو اس نے دیکھا شہد کے دو بڑے بڑے مٹکے رکھے ہوئے، سمجھ گیا کہ یہ اسی نے حرکت کی۔ اچھا اس کی بچی اس مٹکے کے اوپر، آپ نے دیکھا ہوگا مٹکوں کے اوپر اس طرح کپڑے کو رکھ کے اس کو رسی سے باندھ دیتے تھے، پہلے زمانے میں اس سے زیادہ ضرورت نہیں رہی۔ تو وہ لڑکی جو تھی، اس کی بچی تھی، وہ اس مٹکے کے ڈھکنے کو کھول کر اس میں سے انگلی ڈال کے چکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو جیسے ہی اس نے انگلی ڈالی، اس نے دیکھ لیا، تو اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تم رک جاؤ، فوراً رک جاؤ، یہ زہر ہے، یہ زہر ہے۔ بچی نے انگلی کو روک لیا تو اس نے یوں دیکھا اور اس نے کہا کہ دیکھنے میں زہر نہیں لگ رہا ہے، دیکھنے میں شہد لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، زہر نہیں، دیکھنے میں شہد لگ رہا ہے۔ تو اس نے کہا فوراً کہ یہ کسی نے ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم حضرت علی کی محبت سے ہاتھ اٹھا دیں۔ تو اس نے فوراً اپنی انگلی کو صاف کیا، کہنے کی پھر یقیناً زہر، پھر زہر، صحیح۔ یہ بصیرت، ہم کسی ایسی جگہ پہ پہنچ جائیں جہاں ہمیں یہ ریالٹی، اچھا یہ فکشن نہیں ہے، آپ یہ بھی مت سوچیے گا کہ یہ اس وقت شہد تھا قیامت میں زہر بنے گا، نہیں، ابھی بھی زہر ہے۔ اس میں اور دوسرے جو سانپ کا زہر ہوتا ہے اس میں کیا فرق ہے؟ یہ زہر ابھی میرا سانس نہیں روکے گا، دوسرا زہر میرے مسلس کو روک لے گا، لنگس کے مسل رک جائیں گے، ہارٹ کے مسل رک جائیں گے، خون پمپ کرنا رک جائے گا، آکسیجن نہیں آئے گی، یہ میرے لنگس کو نہیں روکے گا ابھی، لیکن یہ میری روح کو وہ نقصان پہنچائے گا جو کیا جسمانی زہر نقصان پہنچا۔ ان لوگوں نے اس شعور کو حاصل کر لیا، ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے ہمیں یہ شعور نہیں ملا، ہماری مشکل یہاں پر ہے، اس شعور کے نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر اطمینان نہیں۔ اگر ہم دین کے نام پہ کوئی کام کرتے ہیں تو اڑتے ہیں، دین کے نام پہ کوئی کام کرتے ہیں سختی سے کرتے ہیں، مزے سے نہیں کرتے۔ مثلاً بے تکی سی ایک دنیاوی مثال ابھی عرض کر رہا ہوں، مثلا آج آپ کہیں گے میں سحری کے پیچھے پڑ گئے، نہیں کھاتے سحری، نہیں کریں سحری، کریں کیا مشکل ہے، ہم بھی کریں گے، لیکن مثلاً آپ آج سحری کے لیے اٹھیں گے 4 بجے، صحیح، فرض کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ 3:30 بجے اٹھو، پہلے نماز عشاء پڑھو، اس کے بعد سحری کرنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر تم یہ کام کرو تو میں تمہیں 50,000 روپے دوں گا۔ صحیح، چھت کے نیچے کوئی ہے جو آفر ایکسیپٹ نہ کرے؟ بھائی اگر سوتے بھی رہے تو کیوں سو رہے ہوں گے؟ اس لیے کہ اگلے دن کالج جانا ہے، اسکول جانا ہے، کمانے کے لیے جانا ہے۔ تو اگر 50,000 روپے پر ڈے اس طرح مل رہے ہیں تو کوئی احمق ہے یہ اس وقت سوئے گا؟ اٹھ جائے گا، 50,000 روپے کما لے گا؟ ہے بات صحیح ہے نہیں؟ ہمارے پاس کنفرم روایتوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اذان فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ کے نظام میں رزق تقسیم ہونے کا وقت ہے، اسے مس نہیں کرو، کنفرم ہے روایتوں کے اندر۔ کوئی عالم عارف بڑا جس نے دین کی خدمت کی ہو ایسا نہیں ملے گا جو اذان فجر سے پہلے نہ اٹھتا ہوں، قسم کھا سکتا ہوں، نہیں ہو سکتا جس نے واقعاً دین کی خدمت کی ہو۔ ایک دفعہ ہمارے جیسے لوگ ہوتے ہیں، باتیں کرنے والے، شور مچانے والے، نعرے لگانے والے، ایک وہ دن واقعاً نعرے بھی لگاتے ہیں، دین کی خدمت کے لیے لگاتے ہیں، کتاب لکھتے ہیں دین کی خدمت کرتے ہیں، بندوں سے کچھ کہتے ہیں دین کی خدمت کرتے ہیں۔ جیسے مثلاً ابھی ہمارے ایسی میں عرض کروں، جیسے مثلاً ہمارے مولانا احمد اقبال ہیں، دوسرے علماء ہیں، وہ مظلوموں کی مدد کے لیے روڈ کے اوپر بیٹھے ہیں 15 دن سے۔ روڈ پہ بیٹھنا عبادت ہے کیا؟ بظاہر تو نہیں ہے، لیکن آپ کسی مظلوم کی خاطر بیٹھے ہیں، پھر عبادت، دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو ایسا بندہ ملے جس نے دین کی خدمت کی، واقعا دین کی خدمت کی، اور آپ کہیں یہ فجر سے پہلے نہیں اٹھتا تھا، ماننے والی بات ہی نہیں ہے۔ تو ہمیں کیوں نہیں اطمینان ان باتوں، فنڈامنٹلس میں یقین نہیں ہے؟ کس فنڈامنٹل پہ یقین نہیں ہے؟ 2-3 فنڈامنٹلس۔ کائنات، پوری کی پوری کائنات کچھ حقیقتوں پہ بنی ہے۔ کبھی انسان ان حقیقتوں کو جانتے ہیں، کبھی انسان ان حقیقتوں کو نہیں جانتے، لیکن حقیقت حقیقت ہوتی ہے۔ میں 2-3 مثالیں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد۔ قرآن کریم فرماتا ہے، ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی، وَأَوْحَا إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے شہد کی مکھی کو یہ سکھایا کہ وہ پھولوں میں سے جا کر شہد کو حاصل کرے۔ یہ خدا نے شہد کی مکھی کو کب سکھایا؟ کتنے سال پہلے؟ کوئی اسٹیمیٹ نہیں ہمارے پاس۔ ایسے اگر بالکل ذرا سا آپ کے ذہن کو اس طرف لانے کے لیے کہوں تو مثلاً بگ بینگ ہوئے ہوئے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ 13.8 بلین ایئرز ہوئے ہیں، 13.8 ارب سال۔ صحیح، اور یہ جو سولر سسٹم جس کے اندر ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو بنے ہوئے تقریباً 5 ارب سال ہوئے ہیں، 5 ارب سال، ٹھیک ہے؟ اور پہلے گیسز تھیں، پھر پانی بنا، پھر پانی کے اندر یونی سیل کوئی کریٹ ہوا، اور وہ یونی سیل ڈیولپ ہوتا رہا تو مچھلی کی صورت میں ہو گیا۔ پھر ایک ٹائم آیا کہ پانی کی مخلوق نے گویا جمپ لگائی، ان کے حساب سے ایولیوشن کی جمپ لگائی، اور وہ پانی سے نکل کے زمین پہ آ گیا۔ صحیح، یہ کب ہوا؟ یہ ہوا تقریباً 320 ملین سال پہلے، یعنی 32 کروڑ سال پہلے۔ 32 کروڑ سال پہلے یہ جو آیا، اس میں کچھ پرندے بھی بنے، کچھ اس میں حیوانات بنے، مختلف چیزیں بنی۔ موسٹ پروبیبلی اسی زمانے میں کہیں شہد کی مکھی بنی ہوں گی، اور اس نے پھر شہد جمع کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ تو یہ اگر 32 کروڑ سال پہلے پانی سے جمپ لگا کر وہ زمین پہ آیا تھا، میں اس بلیف نہیں کرتا، لیکن یہ ایولیوشن کے پروسیس میں اس طرح بیان کرتے ہیں، اس لیے میں اس کو کوٹ کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پر اس کا مطلب ہے شہد کی مکھی کو کم سے کم بھی 5-10 کروڑ سال تو ہو گئے ہوں گے۔ جب یہ شہد کی مکھی 5-10 کروڑ سال پہلے، امیجنری کہہ رہا ہوں، ممکن ہے کوئی 1 کروڑ سال پہ ثابت کر دے، میں نے کبھی اس کی اسٹڈی نہیں کی، اس وقت انسان تھے کیا؟ ہمارے پاس جو سب سے پرانا چلتے ہوئے انسان کا ڈھانچہ ملا ہے وہ مشکل سے 25 لاکھ سال پرانا، 2.5 ملین سال، 25 لاکھ سال پرانا، مشکل سے۔ اس کا بھی نہیں پتا کہ اس کے دماغ میں عقل کتنی تھی، اصل سر کے اندر اس کے جو دماغ تھا وہ اصل میں اخروٹ کے برابر تھا، اس سے بڑا تھا میں نہیں مانوں۔ اس کے پاس جو اسکلس تھیں وہ کیا تھیں، وہ ٹولس جو تھے وہ کیا تھے، اس کے پاس ہمیں نہیں مانوں۔ یہ انسان ملا 25 لاکھ سال پرانا, اور شہد کی مکھی کب سے شہد بنا رہی ہے؟ پروبیبلی کئی کروڑ سال سے, صحیح. تو وہ جب کوئی شہد کو نہیں جانتا تھا تو شہد بنا رہی تھی, صحیح. شہد اچھا اس وقت بھی تھا یا نہیں تھا؟ اس وقت بھی اچھا تھا. یہ سب ہے, یہ ہماری دنیا کا حصہ ہے. مثلاً جو نیوٹن نے کون سے لاس کو ڈسکور کیا؟ گریویٹی کے, صحیح. اس کی زمین ایک کشش رکھتی ہے, ٹھیک ہے. یہ کب کی بات ہے تقریباً؟ نیوٹن نے جو لاس بنائی تقریباً کب کی بات ہے؟ ہاں 300-400 سال. ہاں تھوڑا سا سرچ کریں گے پتا چل جائے گا, گوگل کریں گے فوراً پتا چل جائے گا نیوٹن نے. کسی کے پاس ہے ابھی آپ سرچ کر کے دیکھنا نیوٹن نے بنائے کب؟ کسی کی بات بھی ہو ایک دفعہ دیکھ لیں جلدی سے. تو مثال کے طور پر اس سے پہلے یہ لاس تھے یا نہیں تھے؟ لاس تھے. زمین میں کشش تھی یا نہیں تھی؟ کشش تھی. ہم جانتے تھے؟ نہیں, ہم نہیں جانتے تھے. تو ہمارے جاننے نہ جاننے سے کشش پہ کوئی فرق پڑا کیا؟ نہیں. اگر اس دنیا کے بعد ایک آخرت ہے, بلکہ اس دنیا کے ساتھ ساتھ ایک آخرت ہے اور ہم نہیں پہچانتے, تو کیا آخرت ختم ہو جائے گی؟ تم ستی رہے گی. کچھ لوگ جانیں گے, کچھ لوگ نہیں جانیں گے, ٹھیک ہے. تو مثال کے طور پر اگر کوئی اس بات کو واقعاً جان لے کہ وہ آخرت جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں اتنا, وہ بعد میں نہیں بھی نہیں گی, ابھی بھی ہے, صحیح ہے. تو اس کا عمل ویسے ہی ہوگا جو اس کو نہیں مانتا, انٹائرلی ڈفرینٹ ہوگا. میں ایک مثال عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بتایا کہ نیوٹن نے یہ قانون بنایا اور یہ ساری بات. تو میں مثال دینا چاہ رہا تھا بھائی کہ کچھ چیزوں کو ہم جانتے ہیں, کچھ چیزوں کو ہم جانتے تو ہیں لیکن ہمارا یقین نہیں ہوتا. تو اگر یقین ہو تو کیسا ہوگا؟ اس کو سنیے گا. قوم میں اور تشیع کے اندر جو بہت بڑا ایک بینیفٹ ہے ہماری ہسٹری کے اندر اور اس وقت بھی, وہ یہ کہ ہمارے پاس کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ عرفا نہ ہو, جو حقائق کو پہچاننے والے اللہ کی طرف بڑھنے والے لوگ ہوں وہ نہ ہوں, ہمیشہ رہیں. انہی میں مثال کے طور پر جو بہت مشہور ہو گیا یہ زمانہ, اصل میں مجھے لگتا ہے جیسے عرفا کے معاشرے میں داخل ہونے کا زمانہ ہے. آج سے پہلے عرفا معاشرے کے کور میں نہیں تھے, یہ پیرافریز میں رہتے تھے, بارڈر میں رہتے تھے, مارجنس کے اندر, یہ مین تشیعوں میں نہیں آتے تھے. تقریباً کہہ سکتے ہیں 50-60 سال ہوئے ہوں گے, 100 سال ہوئے ہوں گے, مشکل سے 50-60-70 سال ہوئے ہوں گے جب ان لوگوں نے کچھ اپنے آپ کو کور میں لانا شروع کیا ہے پیرافریز سے نکل کے. پہلے لوگ آشیاں بیٹھے رہتے تھے اور زیادہ ان کے پہچاننے والے بھی نہیں ہوتے تھے. مثلاً امام خمینی کے استاد کو کچھ زیادہ لوگ نہیں جانتے تھے. اگر امام خمینی نہ اتنے بڑے بنتے, اتنا لوگوں کے درمیان ان کا ذکر نہیں ہوتا, تو ان کے اساتذہ کو کچھ جاننے والا اتنا زیادہ نہیں تھا. ان کے اساتذہ کون تھے؟ ان کو تو میں کہوں گا ابھی بھی شاید 90% لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ ان کے اساتذہ کون تھے. خود امام خمینی کو لوگ جانتے ہیں. امام خمینی کے استاد تھے آیت اللہ شاہ آبادی, شاید آپ نے نام سنا ان کے بارے میں. آیت اللہ شاہ آبادی کا استاد کون تھا؟ کیا پتا, صحیح. ایسی میں بتا رہا ہوں کہ سفید تذکرہ روز فیض کے اندر آیت اللہ شاہ آبادی امام خمینی کے وہ استاد تھے جن واحد آدمی پوری دنیا کے اندر جس کو امام خمینی کہتے تھے کہ یہ ہمارے کامل استاد تھے. انہوں نے پوری زندگی میں صرف ایک آدمی کو کامل استاد کہا ہے اور وہ آیت اللہ شاہ آبادی تھے. شاہ عبداللہ عظیم رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرے میں اس احاطے کے اندر ان کی قبر بھی ہے. آیت اللہ شاہ آبادی کے استاد کون تھے؟ اصفہان میں ایک استاد تھے, ان کو حکیم ان کا لقب تھا, حکمت کی وجہ سے. حکیم جو ہے وہ ظاہر وہ میڈیسن کا بھی ہوتا ہے لیکن وہ میڈیسن سے زیادہ فلاسفی کے اندر مشہور تھے. ان کا نام تھا جہانگیر, جہانگیر قشقائی. جیسے ہمارے یہاں قبیلے ہوتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا جیسے بلوچوں میں قبیلے ہوتے ہیں, سندھیوں میں قبیلے ہوتے ہیں, چوکیوں ہوتے ہیں اور پتہ نہیں مختلف قسم کے قبائل ہوتے ہیں, ڈوم کی قبیلہ جیسے ہے. تو اس طرح وہاں پہ قبیلہ تھا قشقائی نام کر کے, ایل ایل کہتے ہیں وہاں قبیلے کو. تو قشقائی ان کا ایک ایل تھا, وہ اس قبیلے کے تھے. اتنے بڑے آدمی تھے ایک حکمت کے اندر، فلسفے کے اندر، فقہ کے اندر، اور انہوں نے بڑے بڑے اساتذہ کی تربیت کی، اور عجیب بات یہ ہے کہ 40-41 سال کی عمر تک یہ دینی طالب علم بھی نہیں تھے، اصل دیندار بھی نہیں تھے. جیسے ہمارے پرانے زمانے کے انسٹرومنٹس ہیں، میوزیکل انسٹرومنٹ، اس میں ایک تارا تھا، پہلے زمانے میں ہوتا تھا، اس میں ایک تار لگا ہوا ہوتا، ایک سٹرنگ ہوتا تھا، صحیح ہے، اس کو بجاتے تھے. تو ان کے یہاں بھی ایک انسٹرومنٹ تھا، ایک سنگل سٹرنگ کا، جیسے گٹار وغیرہ میں کئی سٹرنگ ہوتے ہیں، اس میں سنگل سٹرنگ ہوتا تھا، تو وہ والا سٹرنگ بجاتے تھے، اور ان کا وہ جو تار تھا وہ اس کو وہ مختلف محفلوں میں بجاتے تھے، گاتے بھی ہوں گے یقیناً. تو کوئی بہت بڑی گیدرنگ ہونے والی تھی ان کے اطراف میں، ان کے شہر کے اطراف میں، وہ اسمان سے تھوڑا باہر رہتے تھے، تو کسی نے ان سے کہا کہ بھائی آپ جائیں اور اپنا وہ بجائیں، بہت بڑی محفل ہونے والی ہے. تو انہوں نے کہا بھائی میرا جو اس تار ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے، میں نہیں بجا سکتا. اس نے کہا یہ اتنی بڑی گیدرنگ ہے، جاؤ اس کو صحیح کرواؤ. اس نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور میں آج تک کبھی اسمان گیا بھی نہیں. اس نے کہا میں تم کو پیسے دیتا ہوں، فوراً ابھی جاؤ، کل محفل ہے اور کل تک تم واپس آنا، اور اپنا یہ تم اسے تار تار بجانا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. وہ وہاں پہنچ گئے اسمان، اسپان پہنچے، اب وہ بالکل کیا کون سا ڈریس پہنتے تھے، اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں کہیں یاد ہو، آپ کے پتہ نہیں دادا کے والد نے شاید کبھی ایسا پہنا ہو، لمبے لمبے پانچوں کے پاجامے ہوتے تھے، اور وہ کالے رنگ کے پاجامے پہنتے تھے، ان کا قبیلہ جو تھا وہ کالے رنگ کے پاجامے پہنتا تھا، ہم لوگ کیا جو دادا وغیرہ پہنتے تھے وہ سفید رنگ کے پاجامے پہنتے تھے، تو وہ لوگ کالے رنگ کے پہنتے تھے، اور بڑا لمبا سا کرتا ہوتا تھا، اور اس کے اوپر وہ ایک پگ سا باندھتے تھے، یہ ان کے قبیلے کی نشانی تھی. تو یہ آیت اللہ بننے کے باوجود آخر وقت تک زندگی میں وہی لباس پہنتے رہے، صرف جماعت جب کراتے تھے تو کمر سے وہ اپنا وہ بندہ نکال کے سر پہ باندھ دیتے تھے، چونکہ امامہ لگانا مستحب ہے، باقی وہی کپڑے پہن کر حکمت کے درس دیتے تھے، آیت اللہ تھے اور درس اجتہاد دیتے تھے. تو یہ کہیں اپنے اس حال حلیے کے اندر ایک جگہ پہ پہنچے، وہاں پہ بڑی رش لگا ہوا تھا، ایک مدرسہ تھا وہاں پہ، سارے روحانی علماء حضرات رشید فرما تھے، کسی استاد سے درس لے رہے تھے. اچھا ان کو کسی نے بازار کا ایڈریس بتایا تھا، وہ ایڈریس ان کو غلط سمجھ میں آیا، یہ مدرسے پہنچ گئے. اس نے بتایا تھا بازار کے وہاں جگہ بازار ہے، وہاں پہ ایک ستار توڑنے والا ہے، وہ وہاں بیٹھا ہوگا. یہ بیچارے اپنی دانش میں بازار پہنچتے پہنچتے غلطی سے مدرسے میں پہنچ گئے. اب انہوں نے دیکھا کہ سیم بازار والا لگ نہیں رہا، لوگ اب مامے لگائے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آدمی ان کو درس دے رہا ہے. تو ابھی انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ معاملہ کیا ہے، وہ بازار کہا تو ہے تو یہیں پہ تھا، لیکن پھر بارہ وہ انتظار کرتے رہے. جب درس ختم ہوا تو استاد کے پاس گئے جو درس دے رہے تھے، اور ان سے جا کر کہا کہ مجھے اسے تار جڑوانا ہے، یہ تار کہاں جڑ رہا ہے. اچھا وہ جو استاد تھے وہ بہت ماہر آدمی تھے، انہوں نے دیکھا آدمی سادہ ہے طبیعت کا، اور آدمی قابل ہے، پرہیزگار سا لگ رہا ہے، جو کچھ بھی انہوں نے فیل کیا. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں کیا جڑواؤ گے. تو انہوں نے بتایا کہ میرا یہ تار ہے ٹوٹ گیا، مجھے جڑوانا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا ہے دل کا بھی ایک تار ہوتا ہے. نہیں میں سے بھی ایک تار ہے، یہ بجاتا ہوں، مجھے اس کا نہیں پتا دل کا بھی کوئی تار ہوتا ہے. کہنے کا نہیں دل کا بھی ایک تار ہوتا ہے. کہنے کا مجھے بتائیں دل کا تار کیا ہوتا ہے. پھر ان کو تھوڑا بہت خدا کے بارے میں بتایا، عبادت کے بارے میں بتایا. بہت ان کو انٹرسٹنگ لگا، ان کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگا، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ کیا میں یہاں رک کر اس کے بارے میں پڑھ سن سکتا ہوں، کیا آپ سے سیکھ سکتا ہوں. میں کہاں سیکھ سکتا ہوں. کہنے میں ٹھیک ہے، مجھے شہر نہیں جانا، مجھے یہیں رکنا، آپ مجھے مدرسے میں روکیں گے، 40 سال عمر ہے. میں کہا ہاں روک لوں. وہ اسی رات وہیں پہ رکے اور اگلے 45 سال تک اسی مدرسے میں رہے، اور یہیں سے انہوں نے آیت اللہ شاہ آبادی جیسے شاگرد بنائے، جس نے بعد میں امام خمینی جیسے شاگرد بنائے. اور یہ ایک شاگرد کا کام، باقی جو شاگرد بنا وہ علیحدہ. تعجب کی بات ہے 41 سال کی عمر تک یہ بندہ دینی طالب علم بھی نہیں تھا. صحیح، ان لوگوں کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آتی ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں 40 سال کی عمر تک انہوں نے نماز شب میں پڑھی ہوں گی، بعید ہے، بہت مشکل ہے نماز بھی پڑھی ہوں. تو ان کے پاس یہ طاقت کہاں سے ہے؟ ان لوگوں میں خوبی ہے، یہ جب کسی چیز کو حقیقت سمجھ لیتے ہیں پھر واقعاً حقیقت سمجھتے ہیں، ہم لوگ مذاق کرتے ہیں. مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے محمد. ابھی چند دن پہلے ایک روایت میں نے دیکھی, بڑی عجیب روایت تھی. اس روایت میں یہ کہا, اچھا یہ روایتوں کا بڑا عجیب کارنامہ ہے, میں 1984 میں طالب علم ہوا, 1984 میں, اور 84 سے اب تک کتنے سال ہو گئے مجھے خود بھی ابھی دوبارہ حساب کرنا پڑتا ہے, کتنے 37 سال ہو گئے مجھے کہیں نہ کہیں روایتیں پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے ابھی بھی کوئی نئی روایت مل جاتی. تو ابھی کہتا ہے لوگ 37 سال بوڑھے ہو گئے ابھی تک کی روایت پتہ نہیں چلی. بعض اوقات ہو جاتا ہے, اچھا بعض اوقات کیا ہوتا ہے, یہ روایت آپ نے پڑھی تھی 10 سال پہلے 15 سال پہلے, دل پہ اثر نہیں ہوا تھا, وہی روایت اب پڑھی ہے لگتا ہے نئی چیز ہے. بہت ہوتا ہے, یہ روایت بڑا عجیب ذخیرہ ہے, اس کو آپ کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتے اور کبھی بھی اس کو کم اہمیت نہیں سمجھتے. میں روایت دیکھ رہا تھا, اس میں لکھا تھا کہ جو مجھے یاد آ رہا ہے ابھی, مولا چھٹے امام سے روایت ہے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد, وہاں بہت ختم ہو گیا. اس روایت میں امام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص صبح شام, یعنی میں اس کو ایزیوم کر رہا ہوں فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد, ممکن ہے صبح شام سے مطلب فجر ہو اور عشاء ہو, لیکن میں اس کو صبح اور مغرب لے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ اگر کوئی شخص صبح شام نماز کے بعد, واجب نماز کے بعد یہ آیہ کریمہ پڑھے, جس میں ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی, یہ آیہ کریمہ پڑھے اور اس کے بعد درود بھیجے اپنے پاؤں کے بوجھ کو ہلائے بغیر, کیا مطلب, جب آپ تشہد و سلام پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک حالت میں بیٹھے ہوتے ہیں نا, اس کو چینج نہ کرے, اس کو چینج نہ کرے, اس کو چینج کیے بغیر وہ آیہ کریمہ پڑھے ان اللہ ملائکۃ آخر تک اور درود بھیجے, تو خدا اس کی 100 حاجتوں کو پورا کرے گا, 100 حاجتوں کو خدا پورا کرے گا. اچھا اگر میں نے 100 حاجتیں میں نے نہیں مانگی تو خدا مس کر دے گا؟ خدا سے بعید ہے ہم لوگ, کوئی ہم سے نہ مانگے تو مس ہو سکتا ہے. مثلا میں کہوں کہ بھائی 7 سے 8 بجے تک کسی نے اگر مجھ سے کوئی دعا مانگی تو میں, کوئی ریکویسٹ بھیجی تو میں پوری کروں گا, اور وہ 8:05 پہ آئے تو میرے جیسا آدمی کہے گا بھائی ایسا ہے یو آر لیٹ, آپ جائیں. صحیح, خدا تو ظاہر نہیں کرے گا. تو اگر میں نے وہ آیہ کریمہ پڑھی اور کوئی دعا نہیں مانگی, یا جو دعا مانگی وہ 100 نہیں تھی, تو کیا خدا پوری نہیں کرے گا؟ خدا پوری کرے گا. پھر اس میں ایک لطف ہے, ممکن ہے اپنی مرضی سے پوری کرے, اس میں میرا زیادہ فائدہ ہے, زیادہ فائدہ ہے. بھائی آپ کسی پھل لینے والے کے پاس گئے اور اسے کہا کہ بھائی مثال کے طور پر مجھے ایک اچھا تربوز دے دو, اور وہ بندہ ایماندار ہو, صحیح, تو آپ چھانٹیں بہتر ہے یا وہ چھانٹیں بہتر ہے؟ وہ چھانٹیں بہتر ہے, اس کا کام ہے, وہ ایکسپرٹ آدمی ہے, ٹھیک ہے, بےمان ہوا تو چونا لگائے گا, یقینی بات ہے. لیکن اگر ایماندار ہے تو بہتر یہ ہے کہ وہی چھانٹ لے, کیونکہ وہ زیادہ اچھا دے گا, ٹھیک ہے. 100 دعائیں میں مانگوں یا خدا پہ چھوڑ دوں؟ بہتر خدا پہ چھوڑ دوں. لیکن خدا کہتا ہے تم مانگو اس کا ثواب علیحدہ ہے, ادعونی خدا کا حکم ہے, تم مانگنے پہ ثواب علیحدہ ہے, ٹھیک ہے. اب میں ایک اور کام کر سکتا ہوں, خدا سے کہوں خدا ہے تم نے 100 دعاؤں کا وعدہ کیا ہے نا, 5-10 میں مانگ رہا ہوں, باقی 90 تو کر, ٹھیک ہے, 5-10 میں مانگوں, ٹھیک ہے, کہاں سے شروع کروں؟ اصل میں پہلی دعا مانگوں, کیا مانگوں جو میری ٹاپ پرائرٹی ہے, وہ کیا ہے؟ امام تشریف ہے, پوری دنیا کی خرابیوں کا سب سے بڑا حل امام تشریف ہے, صحیح. دوسری بات, امام کے عوان و انصار میں میں بھی ہوں, اگر امام تشریف لائیں گے تو ان کے عوان و انصار ہوں گے, اس طرح آپ اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں. اچھا اب میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں, آپ اپنے دنیا کے کس کام کی جلدی میں آ کر اسے چھوڑ دیں گے؟ آپ کبھی نماز پڑھیں گے, آپ کو جلدی ہوگی, ٹھیک ہے, پر آپ اسے چھوڑیں گے یا نہیں چھوڑیں گے؟ ایک سوال ہے, چھوڑنا چاہیے یا نہیں چھوڑنا چاہیے؟ نہیں چھوڑنا چاہیے, کیوں؟ دنیا کے جس کام کے لیے بھی جلدی کر رہے ہو نا, اس کو بھی دعا مانگ لو, سامنے خدا ہے اور کون کر سکتا ہے, اس کے لیے بھی اسی سے مانگ لو. لیکن ہم یہ کرتے ہیں کیا, جلدی میں چھوڑ دیتے ہیں. تسبیح پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 منٹ بھی نہیں, کنفرم 2 منٹ بھی نہیں. چھوڑتے ہیں لوگ یا نہیں چھوڑتے؟ بعض وقت چھوڑ دیتے ہیں. کس کے لیے چھوڑ رہے ہو؟ دنیا کے کسی کام کے لیے, آخرت کی کسی کام کے لیے چھوڑ رہے ہیں، بات صحیح ہے، کسی کی جان خطرے میں تھی میں نے تسبیح چھوڑ دی، میں نے نماز چھوڑ دی، بات صحیح ہے، اللہ کی کسی حکم کی خاطر چھوڑ دی ہے، بات صحیح ہے، اللہ کی خاطر تسبیح پڑھا تھا، اللہ کی خاطر چھوڑ دی، لیکن اگر دنیا کی کسی کام کے لیے چھوڑی ہے، صرف حماقت ہوئی، صرف حماقت کی، ٹھیک ہے، ہمیں یہ یقین ہے کیا؟ نہیں، یہ ہماری مشکل ہے. اب آپ اپنی زندگی میں جتنی بھی کوشش کریں، جتنا بھی دینداری کے اوپر محنت کریں، سب سے زیادہ محنت اس پہ کریں کہ یقین کیسے آئے، یہ یقین کیسے آئے. اچھا اب میں بالکل اس کو ریپ اپ کرتا ہوں آج کے لیے، آپ کی خدمت میں یہ کرتا چلوں کہ یہ جو کام ہے یقین پر پہنچنا، جس طرح دنیا کا کوئی کام خدا کی نصرت کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو یہ یقین پر پہنچنا خدا کی نصرت کے بغیر ممکن ہے کیا؟ ہو ہی نہیں سکتا. جس طرح دنیا کا ہر کام خدا کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. تو مثلاً یہ جو خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور ابھی ابتدائی دنیا آپ نے کچھ دن پہلے ہی پڑھا ہوگا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ، کہ ہم نے اللہ نے ان کے قلوب کے اوپر، ان کے سماعت کے اوپر ختم مہر لگا دی. تو خدا کیوں مہر لگاتا ہے؟ اگر خدا نے بلا سبب مہر لگائی تو ذمہ دار خدا ہوا نا اعوذ باللہ تعالیٰ، تو ہم فوراً جواب میں کہتے ہیں خدا بلا سبب مہر نہیں لگاتا، اس نے کوئی غلط کام کیا ہے تو خدا نے مہر لگائی ہے، ٹھیک ہے. اور اس مہر لگانے کے بعد نہ اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے، نہ اس کی سماعت پہ اثر ہوتا ہے، اور اس کی آنکھوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں، یہ کچھ نہیں دیکھ پاتا. کیوں لگائی خدا نے؟ کیوں یہ کام کیا؟ کیوں مہر لگائی؟ کیوں پردے لٹکائے؟ اس نے کوئی غلطی کی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کوئی غلطی نہ کرو، آپ کا دن ہمیشہ اس کو سمجھنے کے لیے تیار رہے. آپ غلطی نہیں کرو تو آپ کی آنکھوں پہ کبھی پردے نہیں پڑیں گے. آپ حماقتیں نہ کریں میں اور آپ، ہماری کانوں کے اوپر کبھی خدا مہر نہیں لگائے گا. اگر ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر دین کے حقائق پر یقین میں کمی ہے، صرف ایک وجہ ہے، ہم نے غلطیاں کی. اگر ہم وہ غلطیاں نہ کریں، کیوں خدا ہمیں محروم کرے گا؟ خود خدا نے مثال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ پتھر بھی ایسے ہوتے ہیں جن میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، تو ہمارے دلوں کے اوپر مہر لگائے گا کہ اس میں سے کچھ جاری نہ ہو؟ کیوں لگائے گا؟ صرف ایک وجہ ہے کہ بھائی ہم نے کوئی غلط کام ایسا کر دیا ہے کہ ہمارے چینلز کو خدا نے خود ہی سیل کیا، ٹھیک ہے. تو اب ہم اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں، اور ایک بات اب میں اور آپ اچھے طریقے سے طے کر لیں مجھے کہ آپ زندگی میں کوئی بھی کام کریں گے، اچھا یا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ، میں کوئی بھی غلطی کروں گا، اس یقین پر اثر پڑے گا، کنفرم، چاہے مکروہ اور مستحب بھی کیوں نہ. یعنی جتنا آپ کا پرخلوص کام بڑھتا چلا جائے گا، الہی حقیقتوں پر آپ کا یقین بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا آپ کی اور میری غلطیاں بڑھتی چلی جائیں گی، ان حقیقتوں پر ہمارا یقین کم از کم ہوتا چلا جائے گا. یہاں تک کہ نعوذ باللہ تعالیٰ ہم پہلے اس میں شک میں مبتلا ہوں، پھر اس کا انکار کرنے لگیں، پھر اس کا استہزاء کرنے لگیں، مذاق اڑانے لگیں، اور پھر دوسروں کو بھی اس سے دور کرنے لگیں. یہ چند اسٹیپس ہیں جو برائی میں ہوتے ہیں. اور اگر بھلائی میں گئے تو پہلے ہمیں یقین آئے گا، پھر ہمارے یقین کا اثر دوسروں کے اوپر پڑے گا، اور ہمارے یقین کے سائے میں ہم بھی اللہ کی طرف پہنچ رہے ہوں گے، اور دوسرے بھی خدا کی طرف جا رہے ہوں گے. صحیح. اب یہ راستے آپ کے سامنے کلیئر ہیں. اب اپنی زندگی میں جو کچھ کریں گے سوچ کے کیجیے گا. اور بس آخری بات اس سلسلے میں عرض کرتا چلوں، جتنا میں آپ کو یقین دلانے کی کوشش کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک سیکنڈ بھی اس پروسیس سے باہر نہیں جائے، ایک سیکنڈ بھی. یعنی مثال کے طور پر آپ یہاں سے باہر نکلے، آپ گلی میں کھڑے ہوئے ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں اس 10 منٹ کا اثر نہیں ہوگا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. ہر سیکنڈ صرف ایک جگہ آپ کی زندگی میں اثر ڈال رہا ہوگا، سب سے زیادہ وہ کون سی جگہ ہے؟ آپ کی روح. اور یہ روح ہی ہے جو ہر چیز کا اسٹیشن ہے، یہیں پر آپ کی پروسیسنگ ہے، یہیں پر آپ کا اسٹوریج ہے، یہیں پر آپ کی اپنی زندگی میں ایسٹس ہیں. ان تینوں باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اس پہ کبھی اگر موقع ملے تو دیکھیے گا. ایک ہوتا ہے آپ کا اسٹوریج، آپ کے اعمال کہاں جمع ہو رہے ہیں. ایک ہوتا ہے پروسیسنگ، آپ اپنی زندگی کے فیصلے کہاں سے کر رہے ہیں. ایک ہے آپ کے ایسٹس، جب آپ مریں گے تو یہاں سے کیا لے کے جائیں گے، یہ تینوں آپ کی روح ہیں، تینوں یہ علیحدہ نہیں ہے. لہذا اگر آپ کا اسٹوریج اچھا نہیں ہوا آپ کی پروسیسنگ خراب ہوگی، اور اسٹوریج پروسیسنگ خراب ہوئی تو کبھی ایسٹس آپ کے اچھے نہیں ہو پائیں گے. یہ تینوں ساتھ رہیں گے ہمیشہ. بس یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی زندگی بھر غلط کام کرے اور اس کے فیصلے بھی غلط ہو رہے ہوں اور اچانک سمجھ میں آیا کہ جب وہ مرا تو وہ بہت اچھی زندگی لے کے مر گیا. نہیں ہونے والا. یہ تینوں چیزیں ساتھ ساتھ چلیں گی میرے گراؤنڈ. ہمیں ان پہ محنت کرنی ہوگی ان شاء اللہ. خدا مختار توفیقات نصیب فرمائے. خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اے خدایا قرآن و اہل بیت کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما. اے خدایا بحق قرآن و اہل بیت ہمارے تمام مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. ہمارے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار کچھ مظلوم بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، خدایا بحق امام سجاد ان سب کو آزادی و رہائی نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو ان کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، ان کی استقامت میں، ان کے صبر میں، ان کے تحمل میں، ان کے ارادوں میں مزید مضبوطی نصیب فرما. اے پاک پروردگار جو دشمنان قابل اصلاح نہیں ہیں، خدایا ان دشمنوں کو واصل جہنم فرما. اے پاک پروردگار امام کے ظہور مبارک میں تعجیل فرما. ہمیں ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما. ان کے اوان و انصار کی طاقتوں توانائیوں میں اضافہ فرما. ہمیں ان سے ملحق ہونے کی سعادت نصیب فرما. زندگی کا اختتام امامت کی رام شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم بجاه نبيك وعترته الطاهرين.